الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامامي دع مدعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي جا اطل دعوت ہل اشجار و ساجدتن تمشی الیہ علی ساکم بلا قدمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضا یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نهاية واجب الاحترام معززین حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الحج کی چار آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور انشاءاللہ العزیز ان چار آیات کریمہ کا آج درس ہوگا آیت نمبر 19, 20, 21, 22 اور آج کا یہ پورا درس جہنمیوں کے بارے میں ہوگا جہنم کی جو ہولناک جگہ ہے اور صورت ہے اور کفار کا جو دائمی عذاب ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے. دوزخ کا عذاب پڑھتے ہی سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کاش کہ اس دنیا کے کافروں کو عذاب دوزخ کا پتہ چل جائے اور وہ اس عذاب کا مطالعہ کرنے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اور مومن جن کو اللہ تعالی نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی پناہ میں مسلمان کو رکھا ہے اور وعدہ فرمایا ہے کہ مومن کو عذاب نہیں دے گا. اس کے لیے اس کی بے شمار مہربانیاں ہیں, کروڑہا اس کے جو ہے انعامات ہیں. اپنے بندے پر بڑا رحیم اور کریم ہے اور بدقسمتی ہے ان کفار کی جو اپنے اپنے بنائے ہوئے دین میں مگن ہیں اور حقیقت سے غافل ہیں. آج انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی جل شان و حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. کاش کہ آپ لوگ بھی جو درس ہونا ہوتا ہے اس کا مطالعہ کر لیا کریں, اپنی استعداد کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق اس کی تفسیر اور ترجمہ دیکھ لیا کریں. قرآن مجید آپ کے سامنے ہو اور خاص کر وہ حضرات جو تھوڑا بہت عربی سے یا مسائل سے واقف ہیں تو اگر وہ ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اور لفظوں کا مفہوم شروع سے ہی اگر سنتے چلے آتے اور ایک لرن کرنے والے طالب علم کی طرح اگر وہ سیکھتے تو بہت سارے مسائل اور مفہوم اور تراجم اور عربی تلفظ جو ہے اس سے آپ واقف ہو جاتے. آئندہ بھی اگر آپ کوشش کریں کہ ہم ہر درس میں بتاتے ہیں کہ اتنی آیتیں ہو گئی ہیں تو آپ کے گھروں میں تفسیر بھی ہوگی, ترجمے بھی ہوں گے, قرآن مجید بھی ہوں گے, تو ان کو دیکھ کر آیا کریں. اور یہاں بھی اگر سامنے رکھ لیں, ہر آدمی قرآن مجید رکھ لے تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عربی کا مفہوم آتا رہے گا. لیکن شاید آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو سننا ہی کافی ہے. پچھلے دو درسوں سے ہم نے دو گروہوں کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا ان الذین آمنو سے ایمان والے اور والذین ہادو والصابئین والنصاریٰ والمجوس اور مشرکین, پانچ قسم کے یہ بڑے بڑے کافروں کے گروہ, یہ دو گروہ ہو گئے. کافروں کا گروہ جو تھا وہ سارے گروہ مل کر ایک جماعت بنی اور ایمانداروں کی ایک جماعت بنی. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد جو درس تھا اس میں تھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں مخلوق ہے, یہ چاند ہو, سورج ہو, پہاڑ ہوں, درخت ہوں, پتھر ہوں, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, جمادات ہوں, یہ ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور کافر ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں بھی دو گروہ ہو گئے, ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے اور ایک مخلوق کو اپنا معبود سمجھنے والے. یہاں بھی دو گروہ ہو گئے. تو ان دو گروہوں کا ذکر جو ہے آج ہوگا، اور ان میں سے جو پہلا گروہ ہے کافر جو جہنمی ہے، ان کے عذاب کا ذکر آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا اور مسلمانوں کا جنت میں جانے کا ذکر ہوگا. آج جو ہے ہم جہنم کا اور کفار کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ہاذان خصمان، یہ دو جو خصم ہے دشمن، خصم دشمن کو کہتے ہیں عربی میں، تو یہ دو گروہ جو ہیں آپس میں دشمن، ایک مومن ایک کافر، ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا، ایک جو ہے مخلوق کو اپنا معبود بنانے والا. ان دونوں کو قرآن نے کیا کہا؟ دشمن. کیا کہا؟
دشمن.
تو قرآن کیا کہتا ہے کہ مومن کبھی کافر کا دوست نہیں ہو سکتا، اور کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن ان کو دشمن کہتا ہے. یہ جو گلے لگ کے ملتے ہیں، جو اکٹھے کھانے کھاتے ہیں، اکٹھے میٹنگیں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ سارا اوپر اوپر سے کام ہے، اندر سے نہ مومن کافر کا دوست ہے اور نہ کافر مومن کا دوست ہے. اور یہ اگر کوئی ہماری اس بات کو جھٹلائے تو حقیقت جو ہے دنیا میں تجربہ جو ہے یہ شاہد ہے اس چیز کا کہ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ملت ہیں، ان تمام کافروں کو رب نے ایک گروہ قرار دیا. تابی تو دو گروہوں کا ذکر کیا کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سابعی ہوں یا نصارہ، یا جن کا بھی ذکر کیا، ان تمام کو ایک گروہ شمار کیا، اور مسلمانوں کو ایک گروہ شمار کیا، اور ایک کو جہنمی فرمایا جس کا آج ذکر ہو رہا ہے، اور دوسرے کو جنتی فرمایا جس کا ذکر اگلے ہفتے میں ہوگا. تو یہ قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ یہ دو گروہ کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے، ان کو خصم اور دشمن رب تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ دو دشمن جو ہیں، دو فریق جو ہیں، اختصموا فی ربہم، یہ رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، رب کے معاملات میں، رب کے بارے میں، اس کی توحید، اللہ تعالی کے انبیاء، اس کے فرشتے، اس کی قرآن کتابیں، اور اس کا جنت اور دوزخ، اور اس کی جو تعلیم ہے رب تعالی کی، اس کے بارے میں مسلمان اور کافر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. تو جب جھگڑا کیا تو جو کافر ہیں ان کے لیے فرمایا، فالذین کفروا، جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جا چکے ہیں. جیسے جنت اور دوزخ بن چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے، موجود ہے، اسی طرح ان کا جو جہنمی ہے، رب کے علم میں تو ہے کہ کون کون جہنمی ہے، تو جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے رب تعالی نے تیار فرما دیے. قیامت کے دن یسب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا. جب ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو یسحر ما فی بطونہم، وہ جب سر پہ ڈالے گا پانی، رب تعالی کے حکم سے فرشتے ڈالیں گے گرم پانی کو، تو وہ گرم پانی جو ہے وہ سر کے صرف اوپر نہیں چلے گا بلکہ ان کے پیٹوں کے اندر پانی داخل ہو جائے گا. اتنا گرم ہوگا کہ وہ ان کے جسم کے اندر داخل ہوگا، تو اندر کی جتنی اس کے جسم کے اندر انتڑیاں ہیں، میدا ہے، جگر ہے، ہارٹ ہے، جو بھی جسم کے اندر ہے، وہ سب کو بالکل جو ہے ان کو پگھلا کر پیشاب کے رستے سے دونوں پاؤں کے درمیان سے وہ ساری انتڑیاں میدا اور سب کچھ وہ بہ جائے گا جی. اتنا گرم پانی ہوگا. اور ول جلود, اور جو گرم پانی سر کے اوپر پڑے گا تو جو پانی باہر چمڑے کے اوپر بہے گا وہ چمڑا بھی اسی طرح گل کر بہ جائے گا اور انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا کافر کے لیے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِید, اور فرشتے لوہے کے بڑے بڑے گرز اور ہتھوڑے اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ گرز لوہے کے فرشتے ان کافروں کو ماریں گے اور ان سے ان کی جو ہے یہ عذاب ان سے برداشت نہیں کیا جائے گا. چیخو پکار پڑی ہوگی تو جو گرز ان کو لگیں گے, اور یہ کب لگیں گے؟ یعنی قبر میں بھی اور جہنم میں بھی. جب جہنم میں کافر کو پھینکا جائے گا تو وہ اتنا گہرائی میں جائے گا کہ 70 سال تک کافر نیچے لڑکتا جائے گا اور جہنم کی تہ میں پہنچے گا. جب کلما ارادو ان یخرجو منہا, تو پھر جب گھٹن کے سبب یا جہنم کے شولوں کی پاور فل جو آگ ہوگی وہ اس کافر کو جب اوپر پھینکے گی اتنی گہرائی سے, اتنی پاور فل آگ ہوگی اور شولے ہوں گے, جب وہ آپ اوپر پھینکے گی تو یہ جہنم کے دروازے کے قریب پہنچیں گے, تو ان کا خیال ہوگا کہ ہم دروازے کے قریب پہنچ گئے ہیں تو کہیں کسی طرح سے باہر نکل جائیں تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے جب اراد جب گھٹن کے سبب اور اس آگ کے سبب ارادہ کریں گے یخرجو منہا کہ اس سے نکلنا چاہیں گے, من غمن اعیدو فیہا, تو اوپر جو فرشتے کھڑے ہوں گے وہ گرز اتنا زور سے ان کے سر پر ماریں گے کہ پھر وہ اسی طرح نیچے 70 سال تک وہ نیچے پھر اس کی تہ میں چلے جائے گی. پھر آگ اس کو اوپر پھینکے گی, جب دروازے کے قریب پہنچیں گے تو پھر ان کو گرز لگے گا, پھر وہ نیچے چلے جائیں گے, اور حکم ہوگا وضو کو عذاب الحریق کہ دنیا میں تم بھاگ جاتے تھے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تبلیغ فرمائی تم بھاگ جاتے تھے, میرا قرآن پڑھا جاتا تھا میری کتابیں پڑھی جاتی تھی تو تم بھاگ جاتے تھے, تمہیں علماء صلحاء مبلغین جب واز کرتے, تمہیں ہماری آیات پہنچاتے ہمارے احکامات پہنچاتے تو تم بھاگ جاتے تھے. جب تم جو ہے جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا اور تمہیں واز و نصیحت ہوتا, تمہیں جہنم اور جنت کا بتایا جاتا, جب تمہیں ان باتوں کی طرف بلایا جاتا تو تم بھاگ جاتے تھے. فرشتے کہیں گے اب کہاں بھاگتے ہو, اب بھاگنے کی جگہ نہیں ہے, وضو کو عذاب الحریق, اب کیا کرو کہ اس عذاب کا مزہ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے جلنے و جلانے والی آگ کا عذاب چکھو. یہ تھا مختصر ترجمہ ان 4 آیات کا. اب اس کی تشریح مرض کرتے ہیں. اللہ تعالی جل شانہ نے 5 قسم کے کافروں کا ذکر فرمایا اور 1 قسم کے مومن کا ذکر فرمایا. مومن چاہے آدم علیہ السلام کا فالوور ہو اس دور کا, یا نوح علیہ السلام کا امتی ہو, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتی ہو, یعقوب علیہ السلام کا امتی ہو, یوسف علیہ السلام کا امتی ہو, ایوب علیہ السلام کا امتی ہو, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, کسی بھی نبی کا امتی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو, یہ سارا ایک گروہ ہے. کیونکہ دین جو ہے تمام انبیاء کا ایک ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین جو اللہ کے نزدیک ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسلمان, اسلام. دین کا نام اسلام ہے چاہے آدم کا دین ہو، نوح کا دین ہو، موسیٰ کا دین ہو، عیسیٰ کا دین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی نبی کا دین ہو، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اس کو ماننے والے کیا ہیں؟ مسلمان. تو یہ تمام ایک گروہ ہے. کافروں میں کوئی قابیل کا فالوور ہو یا شیطان کا فالوور ہو، شداد کا فالوور ہو یا فرعون کا فالوور ہو، نمرود کا فالوور ہو یا کسی بھی اور کافر کا فالوور ہو یا کسی برے عقیدے کو ماننے والا ہو، وہ تمام کے تمام ایک ہی کافر ہے. تو جو پانچ کافروں کو ایک ہی کافر قرار دیا، یہ تمام کافر اور مومن یہ جھگڑا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں آپس میں، باس بباسا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں یا جو بھی اختلاف کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں. عیسائی کہتا ہے ثالث و ثلاثہ کہ تین خدا ہے، تو مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ احد. عیسائی کہتا ہے ثالث و ثلاثہ اور مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ احد. اور جب جو ہے مشرک وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی بت ہیں یہ سارے اللہ کے مددگار ہیں، ایک اکیلا سارے کام نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے تو اس کو مددگار چاہیے، ہیلپر چاہیے. تو مشرکین کیا کہتے ہیں؟ یہ ہنومان، یہ جتنے بھی ان کے جو ہے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ کہتے ہیں یہ سارے اللہ کے مددگار ہیں. تو مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، تو جو ہے اللہ واحد ہے. مجوسی کہتا ہے اللہ جو آگ ہے یہ بڑی پاورفل ہے، آگ کے اندر بڑی طاقت ہے، اور آگ جو ہے یہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس لیے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو مومن کیا کہتا ہے؟ لا قوت الا باللہ، لا قوت. ہاں یہ مومن کا ایمان ہے، مجوسی کو یہ کہتا ہے. اور یہودی کہتا ہے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. ہاں جی تو مومن کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. اب سابی بولتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہاں جی اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ولم یکن لہ کفواً احد، اس کا کوئی قبیلہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بیٹیاں بیٹے نہیں. تو گویا کہ اللہ تعالی نے سورہ اخلاص میں تمام کافروں کے سوالوں کا جواب دے دیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ تین خدا ہیں، ہاں جی تو ہمارا سورہ یہ ہمارے بزرگ جو ہمیں ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنے کا کہتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے؟ ہاں جی یا ایک سورہ جو اخلاص ہے اس کے پڑھنے سے، جو پورے تین دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تم اس توجہ کسی اور طرف نہ کرو، اللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف توجہ کرو کہ تمام شرک سے، تمام مشرکین کے عقائد سے اور تمام جو ہے کفریہ باتوں سے اگر تمہیں بچاتی ہے اور جواب دیتی ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے. ہاں جی کہ عیسائی بے شک عبادت کرتے رہیں، ثالث و ثلاثہ کہتے رہیں، تین خدا ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مومن جب تو اللہ احد کہے تو کہہ دے کہ جتنے بھی یہ لوگ تین خدا مانتے ہیں ان کا رد کر، تو کہے اے اللہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، تین خداؤں کو مانتے ہیں اور وہ عقائد ان کے غلط ہیں، لیکن اے اللہ میں تمہیں ایک مانتا ہوں، تو ایک ہے. اور جب تم دیکھو کہ ہندو اور دیگر کفار وہ کہیں کہ جی کئی خدا ہیں جو مل کر اللہ کی مدد کرتے ہیں، کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی بارش دیتا ہے، کوئی فتح کرتا ہے دشمنوں پر، کوئی ہماری بگڑی بناتا ہے، کوئی مشکلیں حل کرتا ہے، تو مومن تیرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبر تکبیرا، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت. اس لیے اس آیت کی زیادہ فضیلت ہے. حکم ہے کہ جب تم دعا مانگو اور اس کے بعد یہ آیت پڑھو، توکل تو علی الحی الذی لا یموت، کہ میں اس ذات پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور میں حمد بیان کرتا ہوں اس ذات کی جس نے بیٹا نہیں بنایا، اس لیے کہ اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں کہ بیٹا اس کی مدد کرے گا. ہاں جی. اور ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کو ملک میں کسی شریک کی ضرورت ہو. تو اس سے بھی آپ جو ہے نفی کرتے ہو کہ اے اللہ تمہیں کسی شریک پارٹنر ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور تمہیں تو اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ تو تھک جاتا ہے، کام نہیں کر سکتا، ساری مخلوق کو سنبھال نہیں سکتا. تو جب یہ عقیدہ ذہن میں رکھ کے انسان دعا کرنے کے بعد یہ آیت پڑھے وکبر تکبیرہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرے، تو اللہ اس دعا کو قبول فرما دے. راز بتایا اللہ نے کہ میں کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جب ایک مومن سٹرانگلی اپنے رب پر توکل کر کے اپنے ذہن میں عقیدے میں یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اے اللہ میں کمزور صحیح، میں مشکلات میں گھرا ہوا صحیح، میں تکلیف میں پھنسا ہوا صحیح، لیکن اے اللہ تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، میں تیرے پر عقیدہ اور توکل رکھ کے یہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ اس انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو اسی لیے ہمیں حکم ہوا کہ تم نماز میں یہ پڑھو، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے. اور جو یہودی کہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، تو تم کو لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، نہ اس کا وہ کسی کا بیٹا ہے. اور اگر مجوسی کہیں کہ طاقت آگ کی ہے، تو تم یہ عقیدہ رکھو کہ لا قوت الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی بھی یہ شان اسی لیے ہے کہ ایک مومن رب تعالی کی قوت کو مانتا ہے، اور جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں یا دیگر چیزوں کی بات کر کے رب کے ساتھ ان فرشتوں کا رشتہ جوڑتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں علیہ باللہ، رب فرماتا ہے کہ تم کتنے بے وقوف ہو. ہاں جی. عملہ البنات والکم البنون، رب کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے. عملہ البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں تم ڈھونڈتے ہو؟ والاکم البنون، اور تم بیٹوں پر راضی ہوتے ہو، تو رب کو تم ایسا سمجھا تم نے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ وہ اپنی بیوی بنائے یا کوئی بیٹی بنائے یا بیٹا بنائے یا انکل بنائے یا اپنا بھائی بنائے، اس کا کوئی کف اور کوئی قبیلہ نہیں. کتنی خوبصورت تعلیم ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ جھگڑا کرتے رب کے بارے میں. تو رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے جی یہود اور جو ہے نصارہ، یہود تو رب کو مانتے ہیں، تو جھگڑا تو نبی کے بارے میں ہے کہ نبی کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں. تو رب فرماتا ہے کہ رسول جو میرا ہے اس کے بارے میں اختلاف رکھنا بھی تو رب سے جھگڑا ہے نا، کہ جس کو میں نے رسول بنا کر بھیجا وہ رسول اس کو نہیں مانتے. تو ایمان کی جو تمام صفات ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ جتنی بھی اقسام ہیں ایمان کے حصے ہیں، ایمان کی قسمیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اگر ایک آدمی ساری چیزوں کو مانتا ہے اور ایک چیز کا انکار کرتا ہے اس کو بھی وہی عذاب ہوگا جو ان پانچ قسموں کو عذاب ہوگا. تو ایمان میں جب داخل ہو تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے ایمان والو جب ایمان میں اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو, یہ نہیں کہ کچھ چیزوں پر ایمان رکھو اور کچھ چیزوں میں مذبذب رہو. اگر تم کچھ چیزوں میں ایمان رکھو گے کچھ میں نہیں رکھو گے تو فرمایا کہ تم مومن نہیں ہوگے اور تمہارا بھی وہی حکم ہوگا جو دوسرے کفار کا حکم ہے. اب دیکھو قادیانی ہیں یا دیگر مذاہب باطلہ جو مرتدین ہیں, جو ہمارا اختلاف ان سے ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص اللہ کو مانے لیکن اللہ کا جسم ثابت کرے, جیسے انہوں نے لکھا کہ جی اللہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اللہ کا وزن اتنا ہے کہ کرسی چینچی کرتی ہے اس کے وزن سے, تو رب کا جسم ثابت کرنا یہ اسلام نہیں ہے, یہ کفر ہے. یا اسی طرح اللہ کو مانے اور پھر کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, تو قادیانیوں کو کیوں کافر قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں بظاہر لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا کہ اللہ نے جس رسول کو بھیجا ہے وہ اس کو نہیں مانتے, تو اللہ کا انکار. ایک آدمی جو ہے اس کی بات آپ مانیں اور اس کی آدھی بات مانے اور آدھی نہ مانیں تو وہ کہے گا تو نے میری بات مانی نہیں ہے, یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنے بھی ایمان کے اجزاء مقرر فرمائے ہیں ان میں سے اگر آدمی کسی کا بھی انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے, جیسے قادیانی ہے. بے شک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں بظاہر لیکن کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے, صحابہ نے اس میں تعریف کر دی ہے, تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ پھر قرآن کو کیسا مانا جب تم قرآن کو مکمل نہیں مانتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ قرآن مکمل نہیں, اس کے اندر فلاں فلاں سورت نہیں ہے. جو سورہ احزاب جو ہے یہ بہت بڑی سورت تھی اور بالکل اس کو صحابہ نے کاٹ کر اس کو نکال دیا اور تھوڑی سی رکھ لی اس میں, تو یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے, اس کو بھی آپ کیسے مومن اور مسلمان کہیں گے؟ تو جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں, جتنے بھی مرتدین لوگ ہیں, انہوں نے کسی نہ کسی چیز کا انکار کیا ہے جس کی وجہ سے علماء نے ان کو مرتد کہا ہے کہ یہ اسلام سے یہ لوگ خارج ہیں. تو صحیح دین میں داخل ہونا ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اب کسی کے ساتھ تعلق یا رشتہ داری یا دوستی جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے غلط عقیدے کو تم صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرو, اپنا ایمان بچاؤ, اپنا عقیدہ صحیح رکھو اور اس کے بعد اپنے عقیدے صحیح رکھنے کے بعد اگر تمہیں اس دوست کے ساتھ, اس رشتہ دار کے ساتھ, اس ساتھی کے ساتھ اتنا تعلق ہے, اتنی دوستی ہے, اتنا قرب ہے, تو اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ جو دین ہے اس کو اگر مکمل طور پر اس دین اور ایمان پر عمل کرو گے تو پھر مومنوں کے گروہ میں شامل ہوگے, اور اگر تم اس سے انکار کرو گے تو ایک چیز کا انکار جو ہے وہ سب چیزوں کا انکار قرار دیا جائے گا اور کفر کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے. اب یہ جو ہے یہ اس آیت کریمہ کے کئی شان نزول ہیں. پہلا شان نزول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ جب غزوہ بدر میں کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو سب سے پہلے جو لوگ نکلے اس میں تھا شیبہ بن ربیعہ, عتبہ بن ربیعہ, یہ دونوں بھائی تھے کافروں کے بڑے سردار, اور عتبہ کا بیٹا ولید تھا. یہ تین آدمی بڑے ہتھیار سجا کر اور بڑے فن خان بن کر میدان بدر میں آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا, کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میدان میں آ گئے ہیں, ہمارے برابر کے لوگ ہمارے مقابلے میں بھیجو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کی طرف اپنے غلاموں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہاں ان کے مقابلے میں آؤ. تو انصار کا ایک گروہ نکلا، تین بھائی نکلے ایک ہی ماں کے بیٹے، جن میں حضرت عوف بن حارث، معاذ بن حارث، معوض بن حارث، ایک ہی ماں کے تین بیٹے نکلے انصاری، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ نکلے. تو جب یہ مقابلے میں گئے تو انہوں نے قریش نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم قریش کے سردار ہیں، ہمیں اپنے مقابلے کے آدمی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کوئی ارلے پرلے آدمی نہیں ہیں، ہم تمہارے مقابلے کے، ہم بھی قوم کے سردار ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، زمینیں چلا اپنی جو ہے اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم کوئی عام انسان نہیں ہیں، ہم بھی قبیلوں کے سردار ہیں، ہم انصار ہیں. تو وہ اتنے متکبر تھے قریش، ان کا نہیں، آپ ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہم آپ سے لڑنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، واپس چلے جاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے مقابلے کے آدمی بھیجو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس بلا لیا اور فرمایا اے حمزہ بن عبد المطلب، چچا کو فرمایا تم اٹھو، اور فرمایا اے علی تم اٹھو، اور فرمایا اے عبیدہ تم اٹھو، عبیدہ بن حارث تم اٹھو. تو یہ تینوں جوان جب وہاں پہنچے میدان بدر میں، تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ حالانکہ پہچانتے تو تھے، لیکن تکبر اور غرور ہوتا نا کافر میں، جیسے آج کل کافروں میں بھی آپ دیکھتے ہو کہ چاہے ان کا ستیہ ناس ہوا ہو، پیچھے سے کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، جان نکل رہی ہو، لیکن اکڑ ان کی ہوتی ہے، کافروں کی یہی حالت. تو ان کا تم کون ہو؟ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں. حضرت علی نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں. حضرت عبیدہ نے کہا میں عبیدہ بن حارث ہوں. کہنے لگے ہاں اب ہمارا جگر ٹھنڈا ہوا آپ کو دیکھ کر، اب مقابلے کی چوٹ ہوگی. لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ فرمایا، شیر فرمایا، اور جن کی شہادت پر میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، امیر حمزہ تو جاتے ہی انہیں پہلا ہی وار کیا اور اس کی صفائی کر دی. یعنی شیر غران اسد اللہ، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلے وار میں اس کو ختم کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی سیکنڈ نہیں لایا، انہوں نے بھی اپنے مقابل کو ختم کر دیا. جو حضرت عبیدہ بن حارث تھے ان کے، اور جو مد مقابل تھا، مختلف الابان لکھا، ولید تھا یا عتبہ تھا، جو بھی تھا، اس کے ساتھ ان کا جو ہے کچھ دیر جھگڑا ہوتا رہا، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو کر گر پڑے. حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی دونوں گئے، انہوں نے اس کافر کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. تو حضرت عبیدہ حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری موت شہادت کی موت نہیں ہے؟ کہ میں زخمی ہو کر آیا ہوں میدان جہاد میں، میں شہید نہیں ہوا، تو کیا میں شہید نہیں ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ٹانگ کٹ گئی ہے، اس سے خون بہ رہا ہے، مخ نکل رہی ہے، تو بھی شہید ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تو شہید نہیں ہے، تو شہید ہے. بس اتنی بات ہوئی، عبیدہ بن حارث حضور کے قدموں میں انہوں نے جان دے دی، اور وہ پہلے شہید ہیں جو میدان جنگ میں شہید ہوئے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تینوں وہ کافر مارے گئے، ادھر حضرت عبیدہ شہید ہوئے، حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ جو تھے وہ صحیح سلامت واپس آئے. تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ کافروں کا گروہ اور مومنوں کا گروہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی مقابل آپس میں مقابل. ایک شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے. دوسرا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اہل کتاب نے مسلمانوں کو کہا کہ اے مومنوں مسلمانوں، ہم تم سے زیادہ جو ہے رب کو ماننے والے، زیادہ سچے ہیں. کیسے؟ دیکھو، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے پہلے آئے، ہم نے ان پر پہلے ایمان لائے، ہماری کتاب تورات تم سے پہلے نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے آئے، انجیل پہلے نازل ہوئی، ہم پہلے ایمان لائے، اور تم جو ہے بعد میں ایمان لائے ہو، تو جو پہلے ایمان لائے نا وہ زیادہ سچا مذہب ہے اور تمہارا مذہب صحیح نہیں ہے. مومنوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے انبیاء پر ایمان لائے لیکن پورا ایمان نہیں لائے، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، تم نے ان کا انکار کر دیا. تم اپنی کتابوں پر ایمان نہیں لائے اس لیے کہ کتابوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارا ایمان مکمل ہے اس لیے کہ ہم جیسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح تمہارے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی ہیں. ہم نے کسی نبی کو چھوڑا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، تورات کو کتاب مانتے ہیں، زبور کو کتاب مانتے ہیں، انجیل کو کتاب مانتے ہیں، قرآن کو، تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان صحیح ہے. تو یہ جھگڑا آپس میں ہوا، رب نے یہ صحت کو نازل فرمایا کہ دیکھو مومنوں کا گروہ اور کافروں کا گروہ آپس میں جھگڑا کر رہا ہے. ایک یہ شان نزول ہے. تیسرا شان نزول اس کا یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں کا آپس میں بحث ہوئی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے جنت میں جب آپ شب معراج آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے خود جنت اور دوزخ کا یہ مکالمہ سنا اور ان کی گفتگو سنی، جنت اور دوزخ کی. جنت نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں. تو دوزخ نے کہا میں بہتر ہوں اس لیے کہ میرے اندر وہ آئیں گے جو اکڑ خان ہیں، میں ان کی اکڑ اور غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دوں گی. ہاں جی. جنت نے کہا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ میرے اندر عاجز اور مسکین اور عاجزی کرنے والے، جو تواضع کرنے والے لوگ میرے اندر داخل ہوں گے. تو جو ہے دوزخ نے کہا کہ میرے اندر اللہ کے نافرمان آئیں گے، میں ان کو سزا دوں گی، میں بہتر ہوں. رب تعالیٰ جل شان جب یہ سنا تو فرمایا یہ دونوں جنت دوزخ جاپر میں میرے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. فرمایا اے جنت تو میری رحمت کا نشان ہے، جب میں کسی پر خوش ہوں گا، جب میں کسی پر راضی ہوں گا تو اس کو میں تیرے اندر بھیجوں گا، تو میری رحمت کا نشان ہے، تو میری رحمت کا جو ہے رزلٹ ہے کہ میری رحمت جو ہے تیرے اندر ہے، اور ہر نعمت جو ہے اس آدمی کو ملے گی جو تیرے اندر میں بھیجوں گا، تو میرے رحیم ہونے کا نشان تو ہے. اور دوزخ کو فرمایا کہ اے دوزخ تو میرے قہر اور عذاب کی شکل ہے، جو میرا نافرمان ہوگا، جو میرا منکر ہوگا، میں اس کو تجھ میں بھیجوں گا اور جو ہے تیرے اندر وہ رہے گا، اور تیرے اندر میں بے قصور آدمی نہیں ڈالوں گا. ہاں جی. ایسا نہیں کہ دوزخ نہیں بھرے تو اللہ تعالی مومنوں کو یا بے گناہوں کو دوزخ میں ڈال دے. ہاں جی. بلکہ جنت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر جنت میں جگہ خالی بچ جائے گی اور اس کو بھرنا تو ہے، جنت بھی کہے گی اے اللہ مجھے بھر، دوزخ بھی کہے گی مجھے بھر، تو رب تعالی جنت کو کیسے فل فرمائے گا؟ جب جنت میں آدمی تھوڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ایک اور مخلوق پیدا فرما دے گا جس کو جنت میں بھیج کر ان کو جنت کو مکمل فرمائے گا. اور دوزخ جو ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے حل میں مزید، حل میں مزید، کہ مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے. اب یہ تو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان آدمیوں کو دوزخ میں بھیج دے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. نئی مخلوق بھی جب پیدا فرمائے گا تو ان کے پاس گناہ تو نہیں ہوں گے، تو ان کو کیسے دوزخ میں بھیجے گا؟ تو رب تعالیٰ جل شانہ اپنا قدم جو اس کی شان کے لائق ہے وہ دوزخ میں رکھے گا، تو دوزخ کی پیاس بجھ جائے گی اور وہ خاموش ہو جائے گی، تو دوزخ بھی بھری جائے گی. یہ جو ہے نا کہ قدم، آپ بخاری شریف کے حدیث میں جیسے آتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا اس کا منہ بھرنے کے لیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے. جیسے اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا عرش پر بیٹھنا، مستوی ہونا، جیسے یہ متشابہات میں سے ہے کہ ہم صرف اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، حقیقت حال سے ہم واقف نہیں ہیں کیونکہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. اسی طرح اللہ کا جہنم میں اپنا قدم شریف رکھنا جی اس کو چپ کرانے کے لیے، اس کو بھرنے کے لیے. یہ بھی رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، جو کسی کے علم میں نہیں ہے. جیسا حدیث پاک میں آیا اس کا لفظی ترجمہ ہم نے کر دیا، یہ بتا دیا. تو یہ ہے تو اس کے بارے میں بھی نازل ہوئی. اب جو جب مومن اور کافر کا جھگڑا ہوا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو ہے سجدہ نہ کرنے والے، جو کفر کرنے والے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والے، رب تعالیٰ جل شان فرمایا وہ کافر لوگ ان کے لیے قطعت لہم سیاب من نار، جہنم کا جو ہے کپڑے تیار کیے گئے آگ سے جو ان کو پہنائے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہنمی کے کپڑے کس طرح کے ہوں گے کہ تانبا جو ہوتا ہے اس کو پگھلا کر جہنمی کے پورے جسم کو وہ تانبے کا جو کپڑے ہیں وہ کور کر دیں گے. اور تانبے کا کپڑا اس لیے تانبے کا لباس اس لیے ذکر فرمایا کہ کوئی دات اور کوئی مٹیریل ایسا نہیں جو جب گرم ہو تو جلدی ٹھنڈا ہو جائے، دوسرے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن پیتل جو ہے یہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، یہ گرم زیادہ رہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو ہے نا تانبے کے بنے ہوئے کپڑے تیار کیے ہوئے جو گرم ہیں وہ پہنائے جائیں گے جہنمیوں کو. سب سے پہلے ابلیس کو پہنایا جائے گا جو اس کے پورے جسم کو محیط ہوگا، اور اس کے بعد جو ابلیس کی ذریات اور ابلیس کے فالوور ہیں پھر یہ لباس ان کو پہنایا جائے گا کفار کو. کندھوں سے لے کر ٹخنوں تک لمبا لباس تانبے کا ان کو پہنایا جائے گا جس سے وہ اتنا گرم ہوگا کہ ان کو سکون اور آرام نہیں ملے گا. جیسا کہ بہکی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ